ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا محسن کا کہ یہ شخص کیئرنگ ہے. یعنی نیکی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کے بتائیں کہ میں نیک ہوں. نیکی کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال سے جھلک جائے، چھلک جائے. جسے گلاس بھر جائے پانی سے تو چھلک جاتا نا، ایسے جو شخص حقیقت میں نیک ہو اس کی نیکیاں چھلکنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں. اس کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بہت اشتہار دے کے، ہم بہت پبلسٹی کر کے ہم کر لیں گے. دنیا کی چیزوں کی پبلسٹی کر کے تو آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں محض زبانی پبلسٹی کام نہیں آتی، ہرگز نہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا سکھانا ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے پڑھیں، جبکہ ان کو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے کام بھی کریں. تو اس کھینچا تانی میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ آپ محسن بنیں، آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، تو دوسروں کا دل خود بخود کھل جائے گا آپ کے لیے. محسن بنیں، آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، آپ ان سے میل جول رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، بیمار ہوں تو عیادت کریں، سلام میں پہل کریں، عاجزی سے ملیں. انا نراک من المحسنین، محسن بنیں. قال، جواب دیتے ہیں تعبیر کے لیے، کہتے ہیں لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جسے تم کھلائے جاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلی، مگر میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعویل یعنی خواب کی تعبیر، قبل یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے تمہارے پاس. کھانے کا لگتا ہے وقت مقرر تھا، مصری قوم کافی کلچرڈ تھی ٹائمنگ سے کھانے کے، غیر ترقی یافتہ لوگوں کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتے، جب ملے، جو ملے، جس حال میں ملے کھانا شروع کر دیتے، سارا دن کھانے کا خیال. لیکن ترقی یافتہ قوموں کا عموماً ایک شعار ہے کہ کھانے کا وقت ہے، بس اب کھانا ہے، آگے پیچھے نہیں، ان بٹوین نہیں. کہا کہ جو کھانے کا وقت ہے اور کھانا جب آئے گا تو اس سے پہلے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. خود کریڈٹ نہیں لیتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا کمال ہے، میری قابلیت ہے، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. تبلیغ کرنے والے کو اپنے ہر کام کا کریڈٹ اپنے رب کو دینا چاہیے، خود نہیں لینا چاہیے. اور اس بات کی بھی تردید تھی کہ میں کوئی کاہن نجومی نہیں ہوں، غیب دان نہیں ہوں، میرا علم میرے رب کا دیا ہوا ہے. اور پھر ساتھ ہی کچھ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں، ایک موقع غنیمت جانتے ہیں کہ کوئی متوجہ ہوا ہے، اب اس کی حقیقی خیرخواہی کر دی جائے. ہم لوگوں کو متوجہ کیے بغیر ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کی بات کرتے ہیں، پھر شارٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں، پھر اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے، کوئی ڈینگے نہیں مارتے، اور ساتھ ہی دوسرے کو صرف تعبیر نہیں تبلیغ بھی. انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ایک ایسی قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتی. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصری کلچر کیا تھا، مصری مذہب کیا تھا؟ ایک ایتھیسٹ کلچر تھا، ایک کافرانہ کلچر تھا. آخرت کو نہ ماننا ایک دہریت کی علامت ہے نا، ما یہلکنا الا الدہر، پھر ہم اس کے بعد نہیں اٹھیں گے. پھر یہ بھی کوئی ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ بھی 4000 پہلے کی آفت ہے، خدا رسول کو اور آخرت کو نہ ماننا. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں، میں ہوں تو یہاں لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کری، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حال میں نکلے تھے کہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں معلوم بھی تھا، اور ان کو یاد بھی تھے، اور ان کا دین بھی معلوم تھا، اور وہ اسی دین پر تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آبا و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں قباحت نہیں. ہمیشہ آبا و اجداد کی پیروی کی برائی بتائی جاتی ہے نا، کہ وہ لوگ بغیر کچھ سوچے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے انسان دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں، باپ دادا کی تو بات مان کے نہیں دینی. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو مان لو، اور اس میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نئی سکیم نہیں، کوئی نئی تھیوری نہیں، کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی، من شیء، کسی کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی. ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے. وَعَلَى النَّاسِ، اور سب لوگوں پر بھی، کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو. ایک اور انداز ہے تبلیغ، اپنا کہہ کے پکارا، یا قومی، جیسے پیغمبر کہتے تھے. انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو، ساتھ رہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو سب سے طاقتور ہے. اب پہلے نمبر پر کیا کیا، تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجوڑا. پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں، واقعات سے سپورٹ، اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا گیا. یہ بہترین نقطہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے، کوئسچن کیا کیا ہے. تم ہی بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اور پھر تردید ہے، غلط افکار کی. یہ تیسرے نمبر پہ، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تنقید ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ابتدا کس سے؟ تنقید سے، اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، روایت سے کام نہیں لیتے. جبکہ یہاں روایت نمبر ون ہے، عقل سے کام نمبر دو ہے، اور تردید نمبر تین ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا، کسی کو کچھ، خواجہ اور غریب نواز اور گنج بخش اور کرما والا اور کرنی والا اور غوث اعظم نام رکھ لیے, خود ہی خود رکھ لیے. سمیتموہا انتم وآباؤکم, کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم نہیں فیصلے کی قوت نہیں فرمان نہیں بادشاہت, الا للہ مگر اللہ کے لیے. سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے, اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایہ, اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہ ہے درست دین, یہ ہے اچھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ. یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے, اللہ کی بندگی قبول کرنی, یہ ہے کرنے کا کام. اب تبلیغ کا ایک آخری نقطہ کیا ہے کہ کرو یہ کہ ان کو دیکھو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, یہ غلط ہے وہ غلط ہے, بھی کیا کریں پھر, اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر لوگ بھاگ نکلتے ہیں کہ جس تبلیغ کو سن کے ڈپریشن کا اضافہ ہو اس کو سننے سے ہی پرہیز کرو. تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا, یہ کرنا ہے. اللہ تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون. اب دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے, اکثریت میجورٹی. ہمارے ہاں تو کیا قول ہے, میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے, نہیں کوئی اتھارٹی نہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہاں کیا اکثر الناس لا یعلمون, پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے اکثر الناس لا یشکرون, اسی طرح ایک اور بھی پیچھے کچھ گزرا ہے اسی قسم کا. اکثر الناس لا یعلمون آیت 21 میں یہ دو دفعہ آیا کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے, جانتی نہیں ہوتی. اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. اور پھر آئے گا اسی میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور اکثر لوگ خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں, سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا, مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا, اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا, نیکی تقویٰ اور اس پر قائم ہوئے, تزکیہ نفس اپنا کیا, برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے, مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا لوگ آپ کی طرح متوجہ ہوئے تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں, مایوس نہ ہونا, کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر, کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا, 5 منٹ بعد بتا دوں گا. آپ کہیں گے ہو سکتا منٹ نہ ہو, لیکن کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی, وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت سب کے لیے پسندیدہ ذکر کس کا ہے؟ کھانے کا. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں مرغوب چیزوں کے ذکر سے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, یسرو ولا تعسرو, آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو. بشرو خوشخبریاں دیا کرو, ملا تو نفرو نفرت نہ دلایا کرو. اور ہماری تبلیغ بالکل اس سنت کے الٹ ہوتی, ہم جھڑکیاں زیادہ دیتے اور محبت کی بات کم کرتے, سمیت میرے اپنے. تو ہم سب کو اس چیز سے اللہ بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے, ہم اپنی میں کو ہی ختم نہیں کر پاتے. ہم اس بارے میں بہت کانشس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک ضرورت ہے, لیکن اس کے بارے میں بہت کانشس نہ ہوں. ابتدائی تبلیغ مختصر ہونی چاہیے, اور ایک ہی سانس میں لگتا ہے بات ختم کر دی. اپنائیت کا انداز ہے یا صاحب سجن, حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں, لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے, ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اپنوں, میرے دوستوں, کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے, لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلا اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے, تو اس میں حرج کوئی نہیں, لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ, بتانا نہ ہو. جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے. کیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ. پھر اعتماد ہے. اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. مناسب ڈوز ہے, نہ زیادہ نہ کم. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے, ایک بات جو شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پھر اس کے بعد کیا کرو اس کا خلاصہ کچھ کرنے کے لیے دیتے, ہوم ورک. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو, یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آقا کے لیے. اپنے آقا کو شراب پلائے گا. نام نہیں لیا, احدکما کہا ہے. یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو, نام نہیں لیا, ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا, تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا. کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا, انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر, اور دوسرا فیصلب, سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأكل الطير من رأسه, اس کے سر کو پرندے کھائیں گے, یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا, اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر, فیصلہ کر دیا گیا, فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان, جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے, جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے, قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے. اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے, اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کہ نماز پڑھو, وہ سننے کی طرف توجہ دے یا نہ دے, اس کی جان نہ چھوڑو جب تک کہ اس کو پڑھا نہ دو. وہ کیا کرے گا, آپ کے سامنے تو ایک دفعہ پڑھ لے گا, پھر اس کے بعد چھٹی کرے گا اور دعائیں مانگے گا کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے کہیں, شکل نہ دکھائیں کہیں. تو خدا کے لیے, خدا کے لیے لوگوں کے سروں پہ مسلط نہ ہو, آپ جہاں بیٹھے آواز فرمانے لگے. ایک اور چیز آپ دیکھیں نا, آپ جو ہوتے ہیں لوگ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دنیا دار شخص ہیں, ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا مسئلے سنائیں. لوگ آپ کی طرف اسی حیثیت سے رجوع کریں گے جو آپ کی شخصیت ہوگی. یہ ایک پیچھے والی باتوں کا ایک ضمیمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی طرف کیوں رجوع کریں دین کے لیے. اسی طرح ہم چونکہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہر مجلس میں دین کی بات ضرور کرنی, تو اس کے لیے بعض لوگ تو کھڑے لہجے میں حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں, عام لائٹ مجلسوں میں بھی آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہ کرے. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے, لکل مقال مقام, ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے. اور آپ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے, تبلیغ کے اس انداز سے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے, اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں وہ لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذی ظن, اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا, انہ ناجم منہما, کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے, نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک, میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان, غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا, انسان پہ ڈپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ, یہ شرک میں نہیں آتا, لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا, اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. فانساہ الشیطان, اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا, شیطان نے آ کے ذکر کرنا بلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں, یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا, میری سفارش کرنا, کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا, تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اعلیٰ ترین مقام کیا تھا؟ کہ اللہ ہی سے دعا کرتے, اللہ تو نکا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے, اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ پہلے اللہ کو پکارو, پھر اسباب تلاش کرو, اور مدد کی توقع رب ہی سے رکھو, بھروسہ اسی پہ کرو. اب کیا ہوا, وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام. عموماً ہوتا ہے کہ جب کسی کو کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ آ جاتا ہے, لیکن جب آپ اس کو کام کہتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. فلبث فی السجن بضع سنین, تو وہ ٹھہرے رہے. لبث کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فی السجن, قید خانے میں. کتنا؟ بضع سنین, کئی سال. بضع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے, یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی, وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. جب ایک کام اللہ نے کرنا ہوتا تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس دوران کیا ہوا, خواب آ گئی بادشاہ کو. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا سبع بقرات سمان, میں نے خواب میں دیکھا. ارا کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے, کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی گائےوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات, اور اناج کی 7 ہری بالے ہیں. بال کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایک سٹا سا ہوتا ہے, اور دوسری سات سوکھی، یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں مدد کرو، مجھے جواب دو، افتونی فتوا دو، مجھ کو تعبیر بتاؤ، مجھ کو میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. قالو، انہوں نے سنی خواب، اہل دربار نے، پر سن کے کوئی سمجھا نہ. ازغاس احلام، کہنے لگے یہ تو گڑبڑ خواب ہے. ازغاس زغس کی جمع ہے، لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کی اچھی بری بڑی چھوٹی لکڑیاں ہوتی، کوئی چوڑی کوئی موٹی کوئی پتلی، کوئی کسی رنگ کی کوئی کسی رنگ کی. کہا کہ یہ تمہارا خواب جو نا ایسے ملے جلے خیالات ہیں، یہ خام خیالی ہے، خیال خواب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. زغاسہ کا مطلب ملانا بھی ہوتا ہے، کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا. ازغاس الاحلام کا کیا مطلب ہوا؟ احلام خواب کو کہتے ہیں نا، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، گڑبڑ قسم کے، بے جوڑ قسم کے. وما نحن بتأويل الاحلام بعالمین، اور ہم کوئی خوابوں کی تعبیر تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا یہ کام تھوڑی ہے. اس سٹائل میں تو نہیں کہا ہوگا، لیکن یہی میسج دیا. وقال الذي نجا منهما، اور ان دونوں میں سے وہ ایک جو نجات پا کے نکلا تھا قید خانے سے، وذكر بعد امه، ایک مدت بعد اس کو یاد آیا. یہ وذكر اصل میں کیا تھا؟ وذكر ذکر سے یاد آگے، ادکار سے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ذکر، اس کو یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو، مجھے چھوڑو، میں پوچھ کے آتا ہوں تعبیر. بھاگا بھاگا قید خانے میں آیا، آ کے کہتے، یوسف ایہا الصدیق، یوسف اے دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہم کو جواب دو، تعبیر بتاؤ کہ سات موٹی گائے ہیں، یا اکلہن نسب اجاف، جن کو سات پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وہ سب سنبلات خدرن، سات ہری بالیاں، وہ خریا بسات، اور کچھ خشک. لعلی ارجو للناس لعلہم یعلمون، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی ان کو مطلب پتا چل جائے خواب کا. قالا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تزرعون سبع سنین دعبا، کہ سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. دعبا، دعب کہتے ہیں نا حالت کو، عادت کو. فما حسد تم، جو کاٹو تم، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلی ہی، اسی کے خوشے میں. جو تم کاٹو فصل کو، تو اس کے دانے نہیں نکالنا، ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا. اور یہ طریقہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں غلے کو محفوظ کرنے کا، کیونکہ جب تک دانا اپنے خول سے باہر نہیں آتا اس کو گن نہیں لگتا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا تھوڑا جو اس میں سے تم کھاتے ہو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر ان سات سالوں کے بعد سات بڑے سخت سال آئیں گے. یأکلن، جو کھا جائیں گے. کیا؟ ما قدمتم لہن، جو تم ان کو پیش کرو گے. یعنی اس زمانے میں سارا غلہ کھا لیا جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی. غیث کہتے ہیں بارش کو جو بڑے انتظار کے بعد آئے، تو یغاث یعنی خوب بارشیں برسیں گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنے رسیلے پھل پیدا ہوں گے کہ خوب خوب سیراب ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کہ بعض اوقات ایک بہت سچا خواب ایک انتہائی خراب انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کہ ضروری نہیں کہ جس کو سچا خواب آئے وہ بہت ہی نیک انسان بھی ہو. ٹھیک ہے, نیک انسان سے جو زندگی میں سچ بولتا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے, لیکن ایک شخص جو کافر ہے, خدا کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا, کیونکہ اسی قوم کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان سے, اور وہ خواب بالکل واضح دیکھ رہا ہے, تو اس لیے خوابوں کے اوپر مت جائیں. اور خواب کی وجہ سے کسی شخص کی اہمیت مت بڑھائیں کہ اس کو خواب کیسے آتے. بس وہ آتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے آ جاتے ہیں. آپ کے بس میں ہوتے خواب لانا؟ کئی لوگ بےچارے اتنا استخارہ کرتے ہیں خواب لانے کے لیے, یا کوئی فوت ہو جائے بڑا عزیز قریب, تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلدی خواب میں دیکھیں, نہیں دیکھ پاتے, اتنا ہی نہیں دیکھ پاتے, اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم کو نہیں نظر آتا. اور اس سے یہ ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ بہرحال خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں, اور ہر شخص نہیں جانتا ہوتا, خاص علم والے, غور و فکر کرنے والے ہی جانتے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو جو خواب کے ذریعے آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے مطابق علاج بھی. دیکھیں یوسف علیہ السلام, اور پھر ایک خاص انداز ہے نا, صرف تعبیر بتا کے نہیں چھوڑ دیتے, اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کرنا, یہ انتہائی خیرخواہی کی علامت ہے, انتہائی محسن ہونے کی. مثلا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تو آپ اس کو اگر تعبیر بتا رہے ہیں اور تعبیر میں ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہے, تو ساتھ ہی آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو صدقہ کرو, یا تم اپنے اس طریقے کو بدل لو, یا یہ کام چھوڑ دو, اسی قسم کی اور باتیں. مبلغ کی تعبیر میں اور نجومی کی تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. انبیاء کو ساحر ضرور کہا گیا, لیکن ان کا انداز ساحروں سے ہمیشہ مختلف رہا ہر معاملے میں. وقال الملك, اور بادشاہ نے کہا, ائتونی به, اس کو میرے پاس لاؤ. کس کو کہا؟ اہل دربار کو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم, کوئی بزرگ, کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں, انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے, تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا, اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا, لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی, ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے. اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے کہ ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آ جائیں, اکٹھے ہو جائیں, اور اپنے علم میں, قابلیت میں عاجز ہو جائیں, اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں. وقال الملک اتونی به, بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. فلما جاءه الرسول, تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی آیا, پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں, قالا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا, ارجع الی ربک, اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ, میں ابھی نہیں آتا. میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ کیا؟ کہ جاؤ فسأل ہو، پوچھو اس سے. کیا پوچھو؟ ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی، بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم، ان کی چال کو جانتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے. انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی، اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی، بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے؟ اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے، سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے. دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے. کاموں کو وقت پہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ تو پسندیدہ ہے، اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں. مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے، خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے. اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں، اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی. اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے، لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ، اب بھگدڑ نہیں مچاؤ. تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں. ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگیں لگانا چاہتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کرتے. تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو، وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں، اس کی تعلیم میں اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں، اس کی کامیابی اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے. یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ نہ تو تکلیف پر آہ و فغاں، چیخنا چلانا. انہوں نے وہ تین دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا. اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس وقت کوئی فورٹیز میں بہت سمجھدار، متحمل، بردبار نہیں تھے، وہ ٹین ایجر تھے. ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تعویل کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹین ایجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہر غلط کام کریں. یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹین ایجر تھا جب اس نے صنف عطا کیا تھا. تو آج کے ٹین ایجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے، اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے، حلم والے، متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں، کوئی بے صبراپن، کوئی چھچوراپن، کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے، جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی، پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ خے توئے بے خاطب، معاملہ بات چھوٹی ہو یا بڑی، عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے، ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال ما خطبکم ایہا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن، کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا، کہنے لگی حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے. یہ محاورتن بول رہی ہیں، چاہے زبان محسوس کرے یا نہ. ما علمنا علیہ من سو، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا، یعنی صرف امراۃ العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، قالت امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی الان اب حصحص الحق، واضح ہو گیا حق، اب بات کھل گئی، حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا، ہس ہس، لیکن ہس ہس تکرار کے لیے آیا ہے. اور تکرار کیوں آئی ہے؟ مبالغے کے لیے. ہس ہسا، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے، میں نے پھسلانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم، میرا قصور تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا ہو کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو، کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے. میرا قصور ہے، میری غلطی، اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ذالک، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، لیا علما، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے. انی کہ میں نے، لم اخن ہو، نہیں خیانت کی اس کی، بالغیب غائبانہ طور پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خیانتکاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا.